الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين درود بجي محمد وعلى آله حضران محترم سورة مبارك انبیاء کی آیت نمبر 51 اس کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس کے اندر خداوند عالم درود بھیجے محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اس آیہ کریمہ کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے رشد عطا کیا تھا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کے اوپر علم رکھتے تھے اس رشد کے متعلق جانتے تھے یہاں آیت اللہ جوادی عملی نے اپنی اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ من قبل سے کیا مراد ہے من قبل دو طرف اشارہ کرتی ہے ایک طرف یہ ہے کہ ہم نے نبوت کی ذمہ داری سے پہلے ابراہیم کو رشد عطا کر دیا تھا کیونکہ جو آگے کی آیتوں میں تذکرہ ہے وہاں یہی ہے کہ جناب ابراہیم جب جوان تھے تو انہوں نے جو کام انجام دیا اس کی جانب اشارہ ہے لہذا ایک معنی آیت اللہ جوادی عاملی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل یہاں قبل سے مراد نبوت سے پہلے ہے اور ایک معنی بیان فرماتے ہیں کہ نہیں نبوت سے پہلے نہیں ہے بلکہ ایک معنی موسیٰ اور ہارون کے تذکرے سے پہلے ہے کہ موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا ہمارا موضوع اس آیت سے واضح ہو گیا کہ یہی ہمارا سرنامہ کلام رہے گا اور موضوع ہے ہمارا رشد اور سقوط اور ان کی وجوہات عزیزان محترم خداوند عالم نے اس کائنات کو جو ظاہری ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جو عالم میں امکان ہے اس کے اندر تین طرح کی مخلوقات کو خلق کیا ہے جو ظاہر میں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں جمادات ہیں نباتات ہیں حیوانات ہیں کلی تقسیم یہی کی جاتی ہے جمادات جامد ہیں پتھر ہے جس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے شعور نہیں ہے کیفیت نہیں ہے اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ ہے مخلوقات خدا کا جس کو نباتات کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بہرحال ایک حرکت ہے ایک نمو ہے ایک آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے لیکن ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہے پہلے والی میں کوئی حرکت نہیں ہے بے حس ہے دوسرے والی مخلوقات کے اندر ہے جو نباتات ہیں حس ہے حرکت ہے لیکن وہ حرکت نمو غیر اختیاری ہے غیر ارادی ہے اور تیسری جو کیٹیگری بنائی گئی وہ حیوانات کی بنائی گئی کہ حیوانات وہ ہیں کہ جن کے اندر حرکت بھی ہے اختیار بھی ہے ارادہ بھی شامل ہے انسان کو اسی تیسری کیٹیگری اور درجے کے اندر رکھا گیا اور کہا گیا کہ الانسان هو حیوان ناطق انسان وہ حیوان ہے جو نطق بھی کرتا ہے کلام بھی کرتا ہے اس کا نطق ایسا ہے جو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے کیوں انسان اور حیوان کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا اور ایک امتیاز انسان اور حیوان کا بیان کیا گیا جس کو آگے چل کے بیان کرتا ہوں کہ وہ امتیاز کیا ہے انسان اور حیوان کا وہ انسان کی عقل شعور اور عزم اور ارادہ ہے کیوں انسان اور حیوان کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا؟ چونکہ انسان کی اور حیوان کی بہت سی صفات مشترک ہیں. مثال کے طور پر انسان بھی کھاتا پیتا ہے، حیوان بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی حرکت کرتا ہے، حیوان بھی حرکت کرتا ہے، انسان بھی تولید نسل کر کر اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، حیوان بھی تولید نسل کر کے آگے بڑھاتا ہے. حیوانوں میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں، ایسی حیوان ہیں کہ جو اپنی نسل کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اور اسی اعتبار سے انسان بھی ہے کہ اپنے نسل کی حفاظت کی ذمہ داری خود انسان کو دی گئی ہے. قوا اہلیکم نارا، خود اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ تشے جہنم سے بچاؤ، قرآن کی آیات ہیں. انسان اور حیوان کا جو مابہی تمایز ہے، جس کی وجہ سے انسان اور حیوان کے درمیان اختلاف ہے یا انسان کو الگ کیا گیا، وہ انسان کی عقل ہے، شعور ہے، اور اس عقل و شعور کے تحت انسان کو دیا گیا ارادہ ہے. پس توجہ کیجئے گا، یہی ہمارا موضوع ہے. اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے اب انسان کو خود تین طرح کی سرمایے عطا کیے ہیں. ایک انسان کو جسم دیا ہے، ایک انسان کو غریزہ عطا کیا ہے، اور ایک انسان کو اس جسم اور غریزے سے آگے بڑھ کر معنویت، وجدان اور فطرت عطا کی ہے. بعض اوقات انسانوں کی اکثریت پہلے دو مراحل تک رہ جاتی ہے، یعنی ان کی پوری زندگی اپنے جسم اور غرائز کی تکمیل میں صرف ہو جاتی ہے، اور ان کا زندگی کا سفر اگلے مرحلے کی طرف نہیں آ پاتا. اسی کیٹیگری کے انسان کو کہا گیا اولائک کل انعام بل ہم ازل. یہ جو اپنے جسم اور غریزے کی حد سے باہر نہیں نکل سکا، اپنے جسم اور اپنے غریزے کی تکمیل میں ہی پوری زندگی گزار دی. اب غرائز کیا ہیں؟ وہی کھانا پینا، تولید نسل کرنا، شہوت کا حصول، لذات کا حصول، یہ غرائز ہیں، خدا نے ہی رکھے ہیں، اعتدال کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے خدا نے. ان غرائز کو ختم کرنے اور مٹانے کا حکم بھی کہیں نہیں دیا، بلکہ ان غرائز کو اعتدال میں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے جائز راستوں کو خدا نے قرار دیا. مثال کے طور پہ کھانا پینا انسان کے غریزے میں شامل، خدا نے کھانے پینے سے کہیں منع نہیں کیا، لیکن کھانے پینے کے ساتھ خداوند عالم نے ایک شرط لگائی کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال اور طیب کھاؤ، ہر چیز کی طرف مت جاؤ. چونکہ یہ حیوان ہے کہ جس کے اندر حلال اور طیب کی تمیز نہیں ہے، تم انسان ہو، تمہیں خدا نے عقل دی، شعور دیا، ارادہ دیا، اس عقل و شعور کے تحت جو کھاؤ وہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. اسی طرح خدا نے انسان کو لذات عطا کی ہیں، جسمانی لذت عطا کی ہے. لذت کلی معنی میں ہے، جو میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں یہ بھی لذت ہے، اس کو بھی شہوت کی قسم کہا گیا. انسان اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، یہ بھی شہوت قوے شہویہ کے اندر ہی آئے گا، لیکن قوے شہویہ سے ہمارے یہاں مراد فقط ایک خاص شہوت ہے، وہ نہیں ہے. قوے شہویہ یعنی جو بھی چیز انسان کو کسی محبت کی طرف لے کر جائے، کسی بھی چیز کی لذت کو انسان محسوس کرے. لہٰذا خداوند عالم نے ہمارے جسم کے اندر غرائز رکھ کر کہا کہ ان غرائز کی تکمیل کرو، لیکن اس کے لیے بھی خداوند عالم نے حلال اور حرام کی تمیز بتائی کہ حلال ہے فلاں چیز، حلال ہے فلاں رابطہ، حلال ہے فلاں رابطہ، حلال نہیں ہے. لیکن کچھ انسان عزیز ہوئے ہیں کہ جو فقط انہی دو چیزوں کے درمیان رہ جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا سفر اگلے مرحلے تک نہیں پہنچ پاتا، جسم اور اپنی لذات کی طرف رہتے ہیں. ان کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اولائک کل انعام، یہ گروہ وہ ہے جو حیوان کی مانند ہیں. کیوں؟ چونکہ حیوان بھی اپنے جسم اور غریزے کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس سے آگے کی منزلیں طے نہیں کرتا. جبکہ ہم نے انسان کو وہ مقام عطا کیا کہ انسان اگر اپنی تیسری قوت کہ جو اس کی عقل ہے، جو اس کا فہم ہے، جو ادراک ہے، اگر اپنی اس تیسری قوت، اپنی عقل، اپنے فہم اور اپنے ادراک کو اپنے استعمال میں لے کر آئے، تو انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ مسجود ملائکہ بن جاتا ہے. یہ تیسری قوت کو جب انسان استعمال میں لے کر آتا ہے، تب انسان مسجود ملائکہ بنتا ہے. حیوان کے اندر مسجود ملائکہ بننے کی کوئی صفت موجود ہی نہیں ہے، کوئی قدرت موجود ہی نہیں ہے. یہ انسان ہے، آدمیت ہے. اس کو بھی علماء نے بیان کیا کہ سجدہ جناب آدم کو کیا گیا، یہ شخص آدم کو نہیں تھا، شخص آدم کے سامنے تھا لیکن آدمیت کو سجدہ تھا. آدمیت کے اندر ہر انسان شامل ہے، یعنی بالقوہ، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ہر انسان اس مقام پر ہے کہ ملائکہ کا اس کے اوپر نزول ہو. اور جو آیات بھی ہیں کہ والذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر پھر قائم ہو جاتے ہیں, ثم استقاموا استقامت دکھاتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, یہ وہ گروہ ہے جن کے اوپر خدا ملائکہ کو نازل کر دیتا ہے. یہ انسان کا مقام ہے. درود بھیجے محمد والے. معذرت چاہوں گا, میرا گلا خراب ہے تھوڑا سا, آپ کی سماعتوں کو ناگوار گزر رہی ہوگی آواز. بس یہ وہ ملائکہ جن کے اوپر نازل ہوتے ہیں, یہ وہ گروہ ہے کہ جو تیسرے درجے تک پہنچ جاتے ہیں, اپنی جسم اپنے غرائز ان کی حدود کو پھلانگتے ہوئے عقل کی حد میں آتے ہیں, شعور ادراک اس منزل پر جب آتے ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں تو یہ ملائکہ کے نزول کا سبب بن جاتے ہیں. عزیزو اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے, ایک اور تقسیم اگر ہم بنانا چاہیں تو انسانوں کی ایک تقسیم اور ہے جو ہمارا موضوع ہے. وہ تقسیم انسانوں میں ایک گروہ وہ ہے جس کو انسان راشد یا رشید کہا گیا, راشد یا رشید. دوسرا گروہ وہ ہے جو انسان راکد یا جامد یا جمود ہے, ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات آ جائیں گی. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو انسان ساقط ہے, انسان منحط ہے, انحطاط کی طرف جا رہا ہے. تین کیٹیگریز اب ذہن میں رکھیے گا, انسان راشد یا رشید, انسان راکد یا جامد یا جمود سے ہے, اور انسان منحط یا انسان ساقط جو سقوط کی طرف جا رہا ہو. اگر مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرنا چاہوں کہ کیسے راشد کو بیان کروں, رشید کو بیان کروں, کیسے راکد کو, کیسے جمود کو بیان کروں اور کیسے ساقط کو بیان کروں, تین کیٹیگریز کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انسان راشد یعنی جس کے اندر رشد پایا جاتا ہو, جو زندگی کے ہر مرحلے پر آگے بڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو, کسی بھی وقت اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے رشد کی منزل پر فائز ہو سکے. کیوں اس موضوع کو لیا ہے, ہماری آیت کیا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی رشد عطا کیا تھا, وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم اس کی جانب علم رکھتے تھے, اس کے رشد کی جانب. ہمیں بھی اس رشد تک پہنچنا ہے اور ہماری پانچ دن کے موضوعات یہی رہیں گے انشاءاللہ. انسان راشد کون ہے؟ اگر کربلا نے بھی ہمیں ان تین گروہوں کی بہت وضاحت کے ساتھ تصویریں دکھائیں, انسان راشد انسان رشید کو اگر دیکھنا ہو تو آپ کو اس کیٹیگری کے اندر حر کو رکھنا ہوگا, وہب قلبی کو رکھنا ہوگا, زہیر ابن قین کو رکھنا ہوگا. یہ تین افراد وہ ہیں کہ جو رشد کی منزل پر آئے. کلی طور پر کہہ دوں, اصحاب امام حسین کو آپ کو راشدوں کی کیٹیگری میں رکھنا ہوگا. اگر سمجھنا ہو قرآن کس کو راشد کہہ رہا ہے, کس کو رشید کہہ رہا ہے, کون صاحب رشد ہے, قرآن کی نگاہ میں کون ایسا انسان ہے جو رشد کی منزلوں پر پہنچا, تو اس کے اندر اصحاب امام حسین ہیں. لیکن میں نے تین نام خصوصیت کے ساتھ لیے, حر کا نام لیا, زہیر ابن قین کا نام لیا اور وہاب قلبی کا نام لیا. اس کے وجوہات آگے بیان آ جائیں بیان ہوں گی. اور انسان جامد اور انسان راکد کو سمجھنا ہو تو دو انسانوں کا تذکرہ کر دوں, عبداللہ ابن عمر, عبید اللہ ابن حر جوفی. یہ دو افراد وہ ہیں جن کو آپ انسان راکد میں رکھیں. راکد یعنی جمود ہے, ان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے, ان کے اندر کوئی رشد نہیں ہے, ان کے اندر کوئی ترقی نہیں ہے, یہ ترقی معنوی ترقی ہے. انسان راکد کو, انسان جامد کو, تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے بحث تھوڑی سی خشک ہے, لیکن پہلے دن کا مرحلہ گزر جائے یا پہلا مرحلہ گزر جائے آگے کی چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ جو راکد انسان ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ سقوط کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے, یہ تنزلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کو بھی مثال سے بھی بیان کر دوں گا. اور تیسری کیٹیگری انسان ساقط کی ہے, جو اپنے مرحلے انسانیت سے سقوط کر جاتا ہے. تیسرے مرحلے میں کن انسانوں کو رکھیں گے ہم اور آپ؟ تیسرے مرحلے میں ہم اور آپ قاضی شرعی کو رکھیں گے اور عبداللہ عمر ابن سعد کو رکھیں گے. یہ دو نام کافی ہیں, قاضی شرعی, عمر ابن سعد. یہ دو افراد وہ ہیں کہ جو ساقطین میں سے ہیں, سقوط کرنے والے میں سے ہیں, کہ جن کے پاس آگے بڑھنے کا امکان تھا, جو رشد کی منزلوں کو طے کر سکتے تھے مگر وہ ساقطوں میں سے ہو گئے, ساقطین میں سے ہو گئے. دو افراد وہ بیان کیے کہ جو راکد ہیں, رکود ہیں, جمود ہیں, جن کے اندر نہ ادھر جانے کی صلاحیت ہے نہ ادھر جانے کی, لیکن راکد کو کہا گیا وہ سقوط کی طرف جائے گا. اب تھوڑا سا اپنی بحث کو کھول دیتا ہوں. پہلا گروہ جو راشد ہے, راشد کون ہے؟ جو معاشرے کے نسبت حساس ہوتا ہے. راشد وہ ہے قرآن کی اصطلاح کے اندر جناب ابراہیم کو قرآن میں خداوند عالم نے کہا ابراہیم کو ہم نے رشد عطا کیا تھا. رشد یعنی ترقی عطا کی تھی. ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں انسان صاحب رشد ہے, فلاں انسان صاحب ترقی ہے. ہماری اور آپ کی نگاہ میں ترقی کا معیار, میزان, ملاک الگ ہوتا ہے. قرآن میں خداوند عالم رشد کے معیار کو کچھ اور قرار دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں انسان کی عہدہ بڑھ گیا, اس کو رشد حاصل ہو گیا, اس کو ترقی حاصل ہو گئی. رشد کا معنی ہمارے یہاں ترقی سے کیا جاتا ہے. فلاں مثال کے طور پر ٹیچر تھا, ٹیچر سے مرحلہ آگے بڑھ گیا, وائس پرنسپل بن گیا, وائس پرنسپل کے بعد پرنسپل شپ اس کو مل گئی. اس انسان کی زندگی میں رشد ہے, یہ انسان ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں ایک انسان کلرک تھا, کلرک کے بعد اس کو بہرحال جو ہے وہ ایک اور اگلا مرحلہ مل گیا, اگلے مرحلے سے بڑھ کر وہ جی ایم ہو گیا, جی ایم سے وہ مینیجر بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے رشد حاصل کر لیا. ہمارے معیارات یہی ہیں, ہمارا ملاک میزان یہی ہے. خدا بند عالم کی نگاہ میں, قرآن کریم کی نگاہ میں, تعلیمات ائمہ کی نگاہ میں رشد کا ملاک یہ نہیں ہے. رشد کا ملاک انسان کی اس روح سے ہے کہ جو روح معاشرے کے اندر ہونے والی خرابیوں کی نسبت حساسیت اپنے اندر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اسی نسبت سے جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم اہل رشد میں سے ہیں, اہل رشد میں سے یعنی ترقی کرنے والوں میں سے. ابراہیم کو خدا نے اہل رشد ترقی کرنے والوں میں سے قرار دیا. پہلی مثال جو ہم نے بیان کی جناب حر کیوں راشدین میں سے ہیں, زہیر ابن قین کیوں راشدین میں سے ہیں, وہب قلبی کیوں راشدین میں سے ہیں, اس لیے کہ جس وقت امام حسین کربلا میں آئے ہیں, کربلا میں امام حسین نے قدم رکھا, بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا ہے. امام حسین علیہ السلام کو کم و بیش 18,000 افراد نے دعوت دے کر بلایا. کئی ہزار خطوط ہیں جو امام حسین کی خدمت میں گئے ہیں. امام حسین ان خطوط کی بنیاد پر کربلا کی سمت آ گئے, کربلا میں آ گئے اور کوفہ جانے کا ارادہ کیا. لیکن ان ہزاروں انسانوں میں جو اہل رشد نظر آیا وہ کربلا میں اپنے لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین کے خیمے کی طرف آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح نے رشد اور تعالی اور ترقی حاصل کی. اب حر کی مثال کو سامنے رکھیے, ایک طرف حر ہیں, ایک طرف عمر ابن سعد ہیں. حر بھی لشکر یزید کے سپاہی ہیں, اور فقط سپاہی نہیں ہے, سالار لشکر ہیں, ہزاروں کا لشکر ہے جو حر کی سربراہی میں چلتا ہے. اور دوسری طرف عمر ابن سعد ہے, عمر ابن سعد بھی لشکر یزید کا سپاہی ہے اور لشکر یزید کی کمان اپنے پاس رکھے ہوا ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ حر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تنزلی کی طرف جا رہا ہوں. حسین جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد انسانیت کی ترقی کا مقصد ہے. حسین کسی جنگ کی خاطر نہیں آئے, حسین کے آنے کا مقصد کسی ظاہری عہدے کو, مرتبے کو, مقام کو حاصل کرنا نہیں ہے. حسین نے اگر کسی ظاہری عہدہ مقام کو حاصل کرنا ہوتا تو حسین اپنے لشکر میں اپنے ساتھ اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو لے کر نہ آتے. جو انسان کسی جستجو میں نکلتا ہے, جو انسان کسی ظاہری مقصد کو حاصل کرنے نکلتا ہے اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہری جستجو کے اندر اس کی جان بھی جا سکتی ہے, وہ اپنی اولاد کو, اپنی عیال کو لے کر نہیں آتا. حسین اگر اپنی اہل و عیال کو لے کر آئے تو یقیناً اس کا مقصد یہ ہے کہ حسین انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے آئے. انسان حسین کا لشکر اس وجہ سے آیا ہے کہ حسین انسانی معاشرے کو اصلاح کر سکیں, اور وہی امام کے اقوال کہ انی ارید ان امر بالمعروف وانہ عن المنکر, میں فقط اپنے نانا کی اصلاح کی امت کی خاطر آیا ہوں, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی خاطر آیا ہوں, میں کسی فساد کی خاطر نہیں آیا, میں اصلاح امت کی خاطر آیا. لہذا اس امر کو دیکھنے کے بعد حر نے اپنے اندر رشد کی کیفیت کو پیدا کیا. اب ایک طرف حر کے سامنے معلوم مقام ہے, عہدہ ہے, جاہ و حشم ہے کہ جس کا وعدہ ابن زیاد کی جانب سے کیا گیا ہے، اور دوسری جانب حر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جاہ و حشم، یہ مال و منال، یہ عہدہ، یہ سب ظاہری ہے، یہ فقط اس وقت تک ہے جب تک کہ میری حیات ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب تک میں زندہ ہوں۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ یہی موت مجھے اس جاہ و حشم سے دور کر دے گی، یہ موت اس عہدے کو مجھ سے چھین لے گی، یہ موت مجھ سے اس مقام کو چھین لے گی۔ لیکن جو چیز جاویداں ہے وہ حسین کے ساتھ دینے کی بنیاد پر صالحین اور راشدین کے لشکر میں اپنا قدم رکھنا ہے۔ لہذا حر فیصلہ کرتے ہیں کہ ظاہری عہدے کو چھوڑ کر راشدین کے لشکر میں آنا ہے، رشد کرنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ کون سا رشد؟ معنوی رشد ہے۔ لہذا ہم نے پہلے مرحلے میں راشدین کے مرحلے میں حر کو رکھا۔ وہاب قلبی جو امام حسین علیہ السلام کے اس لشکر میں راستے میں اسلام لے کر آئے، اور ایسا اسلام لے کر آئے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ زہیر ابن قین جو چند لمحوں پہلے امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے دور ہیں، امام حسین علیہ السلام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام ان کا سامنا کرتے ہیں اور زہیر امام حسین کے سامنے آ کر امام حسین علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں، اب راوی بیان کرتا ہے کہ زہیر ابن قین کی کیفیت ایسی تھی کہ چند لمحوں پہلے وہ حسین کے خیمے میں نہیں جانا چاہتے تھے، حسین علیہ السلام سے دوری اختیار کرتے تھے، لیکن جب بہرحال امام حسین کا سامنا ہوا اور زہیر ابن قین امام حسین کے خیمے میں جا رہے ہیں یا امام حسین زہیر کے خیمے میں آ رہے ہیں، تو زہیر کی کیفیت ایسی ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب زہیر امام حسین کے خیمے سے نکل کر آتے ہیں تو اب زہیر کے چہرے کا رنگ ایسا ہے کہ گویا زہیر جنت میں قدم رکھ کر آ گئے۔ گویا زہیر جنت میں قدم رکھ کر آ گئے، زہیر کے چہرے کا رنگ کھل گیا۔ اب کیا گفتگو اندر ہوئی؟ راوی کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم، چونکہ اندر خیمے میں یا حسین ہے یا زہیر ابن قین ہے، لیکن کچھ ایسی گفتگو ہوئی کہ وہی شخص جو چند لمحوں پہلے حسین کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا تھا، الفاظ ہیں روایت کے کہ زہیر نے کوشش کی کہ اس کا سامنا امام حسین کے ساتھ نہ ہو، وہ زہیر حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اور ان کے لیے تاریخ میں بیان کیا کہ اس لمحے تک زہیر عثمانی مسلک تھے، عثمانی مسلک تھے یعنی عثمان کو مظلوم سمجھتے تھے۔ کچھ معاملات ایسے تھے کہ جس میں زہیر امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، امام علی اور امام حسین کو ساتھ دینے پہ تیار نہیں تھے، لیکن بہرحال اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ زہیر اب خیمہ حسین سے ایسے نکلے گویا بہشت میں قدم رکھ کر آئے، چہرے کا رنگ کھل گیا۔ آنے کے بعد اپنی زوجہ کو آزاد کرنے کی گفتگو کرتے ہیں۔ فقط اتنا نہیں ہوا کہ حسین علیہ السلام کے پاس سے آ کر کہتے کہ ٹھیک ہے، حق مجھے سمجھ میں آ گیا، میں حسین کو سمجھ گیا، میں اپنے عقیدے سے پلٹ گیا، اور اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں، نہیں، اب میں حسین کا ساتھ دوں گا، حسین کا ساتھ دینے میں میری جان جائے گی، جان دینے پہ تیار ہوں، اپنی زوجہ کو اسی لیے آزاد کرنے کا سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں، تو چلی جا تاکہ تجھے میرے بعد مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بس عزیزوں، پہلا انسانی گروہ راشدین کا ہے کہ جو اہل رشد ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان کی رشد، ان کی فطرت، ان کی معنویت انہیں اس گروہ میں لے کر جاتی ہے کہ وہ ظاہری دنیا کی حقیقتوں کو پس پشت ڈال کر اپنی معنویت کی طرف پلٹتے ہیں، راشدوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ راکدوں کا ہے، رکوع کرنے والے یعنی جمود کا شکار، یہ عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن حر جوفی جیسے افراد ہیں۔ پہلی مثال کے اندر حر میں نے آپ کے سامنے رکھی، حر کی مثال اور زہیر ابن قین کی مثال۔ دوسری مثال کے اندر بھی ایک شخص ہے کہ جس کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات بھی ایسے نہیں ہوتی کہ امام حسین اس کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں، ملاقات ایسی ہے کہ پہلے مرحلے میں امام حسین عبید اللہ ابن حر جوفی جو کوفے کا رہنے والا ہے، کوفے سے کیوں نکلا؟ اس لیے نکلا کہ امام حسین کے خلاف لشکر کی تیاری ہو رہی ہے، اس خیال سے نکلا کہ مبادہ میں اس لشکر کا حصہ بن جاؤں کہ جس کو حسین کے خلاف جنگ میں بھیجا جائے گا۔ اس غرض سے نکلتا ہے کہ میں حسین کے لشکر کے خلاف تلوار چلانے والوں میں سے نہ بن جاؤں. نکل جاتا ہے, اپنا خیمہ لگاتا ہے, مقام زبالہ ایک جگہ یا زبالہ ایک جگہ ہے, وہاں خیمہ لگتا ہے, وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا بھی پڑاؤ ہو جاتا ہے. امام حسین پوچھتے ہیں کہ سامنے خیمہ کس شخص کا ہے؟ خبر دینے والے کہتے ہیں عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے. امام کہتے ہیں جاؤ جا کر اس کو خبر دو کہ حسین عازم کربلا ہیں, تم اہل کوفہ کی دعوت پر حسین کوفہ آ رہے ہیں, تم نے وعدہ کیا تھا, آؤ حسین کی دعوت پر لبیک کہو. عبید اللہ ابن حر جوفی جو جاتا ہے شخص حجاج ابن مسروق اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں حسین حق پر ہیں مگر میں حسین کے ساتھ نہیں ہوں گا, میں اسی غرض سے کوفے سے نکلا کہ حسین کے مقابلے پر نہ آؤں لیکن میں حسین کے ساتھ نہیں دوں گا. امام حسین علیہ السلام جب اس خبر کو سنتے ہیں, عزیزان محترم, خود امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں جاتے ہیں. وہاں زہیر ابن قین کو بلایا تھا, یہاں امام خود عبید اللہ کے خیمے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اسے یہی گفتگو کرتے ہیں کہ تم اہل کوفہ نے خط لکھا تھا, دعوت دی تھی, میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں, تمہارے ذمے, اب امام کے الفاظ ہیں, کہ تمہارے ذمے ایک بار ہے, گناہوں کا ایک بوجھ ہے, تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھولنے آیا ہوں, تمہارے لیے بخشش الہی کی نوید لے کر آیا ہوں, آؤ اپنے اس کمر کے بوجھ کو ہلکا کرو, حسین کا ساتھ دو. یہاں پر بھی عبید اللہ کہتا ہے حسین میں جانتا ہوں آپ کا راستہ حق ہے, میں جانتا ہوں آپ سچ پر ہیں, لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا, میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, مجھے ابھی موت کی جانب سفر طے نہیں کرنا. اور اس کے بعد امام سے کہتا ہے میں ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہوں لیکن میری سواری ہے اور میری تلوار ہے, یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, میں اس سواری کو آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, ایسی تیز سواری ہے کہ اگر اس پر بیٹھ کر میں کسی سے آگے نکلا تو کبھی کوئی مجھے پیچھے سے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور یہ تلوار اتنی تیز ہے, اس کی کندی اتنی زیادہ ہے, اس کی دھار اتنی تیز ہے, اس کی یہ خصوصیات ہیں. امام نے وہاں قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ میں تجھ سے تیرے نفس کا مطالبہ کرنے آیا تھا, غور کیجئے گا, میں تجھ سے تیرے نفس کا مطالبہ کرنے آیا تھا, میں تجھ سے تیری ذات کو لینے آیا تھا, اب جب کہ تو نے اپنے نفس کو مجھ سے دور رکھا, تو اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے کے قابل نہیں ہے, تو مجھے تیرے اس مال اور منال کی کوئی ایسی اہمیت حاصل نہیں ہے, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں قرآن کی ایک آیت پڑھی وما کنت متخذا درود پڑھی گا محمد علیہ, کہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں, میں گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں. امام نے قرآن کی آیت پڑھی. بس عزیزوں, یہ دوسرا گروہ ہے جو جامد تھا, راکد تھا, اس کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی. کیا ہوا؟ نہ اہل کوفہ کے ساتھ جانے پہ تیار ہوا, نہ حسین کا ساتھ دینے پہ تیار ہوا. اسی طرح عبداللہ ابن عمر بھی تھے, نہ حسین کا ساتھ دینے پہ تیار ہوئے, نہ حسین کے مقابلے میں آنے پہ تیار ہوئے. لیکن میں نے عرض کیا تھا یہ جو جامد لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی, یہ بالآخر سقوط کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر سقوط کے اس مقام پر پہنچے کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے سینے کو بوسا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس جگہ کا بوسا دینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ تیر مارے جائیں گے, نیزے مارے جائیں گے. یعنی اتنی محبت تو رکھتا ہے, اتنی عقیدت رکھتا ہے. اور جب وقت آیا حجاج ابن یوسف کا, تو یہی عبداللہ ابن عمر اس مقام سقوط تک پہنچے کہ حجاج ابن یوسف جب آیا, اس کی بیعت کا سوال آیا, یہ عبداللہ ابن عمر پہنچتے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, لاٹھی کو ٹھیکتے ہوئے اس کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں. وہ کہتا ہے ابھی آرام کا وقت ہے, ابھی میں آرام کر رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور اس کی ولایت کے بغیر مر گیا گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. میں ڈرتا ہوں کہ میری موت تیری بیعت سے پہلے نہ ہو جائے. توجہ کیجئے, سقوط ہے. حجاج ابن یوسف لیٹا ہوا ہوتا ہے, اٹھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا, اپنے پاؤں کو آگے بڑھاتا ہے کہ اگر بیعت کرنی ہے میرے قدم پر بیعت کر لو, اور عبداللہ ابن عمر اس کے قدموں کو بوسہ دے کر بیعت کرتے ہیں. یہ سقوط ہے, یہ دوسرا گروہ ہے کہ اگر رشد نہیں ہوگا, انسان اہل رشد میں سے نہیں ہوگا, جامد ہو جائے گا تو نتیجتاً سقوط کی طرف جائے گا, نتیجتاً ساقط ہو جائے گا. عبیداللہ ابن حر جوفی امام حسین کے بعد کتنا زندہ رہا ہوگا, کتنی زندگی کی ہوگی اس نے, بہرحال موت نے اسے آ لیا ہوگا, لیکن وہ سقوط کی طرف چلا گیا چونکہ حسین جیسا امام اسے دعوت دینے آیا, اس نے امام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ ہے ہی وہ جو ساقطین میں سے, اہل سقوط میں سے ہیں, جو اس مقام پر تھا کہ اگر چاہتا تو اپنے اس مقام کے ذریعے سے رشد حاصل کرتا, لیکن کہاں چلا گیا؟ ساقط ہو گیا. جس کی ایک مثال قاضی شرعی کی ہے اور ایک مثال عمر سعد کی ہے. دونوں مثالیں بہت واضح سی. قاضی شرعی وہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں قاضی تھا, امام علی علیہ السلام نے اسے قاضی بنایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ قاضی شرعی علم کے اعتبار سے کسی مرحلے پر فائز تھا کہ علی جیسے امام نے اسے قاضی بنایا تھا. قاضی شرعی کے اندر ایک جوہر موجود تھا کہ جو اسے ترقی دے سکتا تھا, اسے رشد اور تعالی عطا کر سکتا تھا. عمر سعد کے اندر, کہ عمر سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا. سعد ابن ابی وقاص جو اسلام کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. اسلام کی جب جنگیں لڑی گئیں تو سعد ابن ابی وقاص ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ظاہراً اسلام کی جنگوں کی ابتدا کی تھی. مشرکین کے خلاف, کفار کے خلاف پہلی مرتبہ تیر جو چلایا تھا تاریخ کے مطابق, سعد ابن ابی وقاص نے چلایا تھا. یعنی ایک طرف باپ ہے کہ جو اسلام کا ایسا مدافع ہے کہ جس نے اسلام کے دفاع کی خاطر جنگ کا آغاز کیا, اسی کا بیٹا سقوط کر کے اس جگہ تک پہنچا کہ امام حسین علیہ السلام کی لشکر کی طرف پہلا تیر پھینک کر کربلا میں کہتا ہے, گواہ رہنا کہ حسین کے خلاف پہلا تیر عمر ابن سعد نے پھینکا ہے. یہ سقوط ہے انسان کو. انسان کے تین مراحل, کون سے مراحل؟ راشد یا رشید, راکد یا جامد, جمود, اور تیسرا سقوط. یہ انسان کا سقوط ہے عزیزوں. انسان ان تین مراحل کے درمیان سفر طے کر رہا ہے. انسان سے مراد, اب اس انسان سے مراد کوئی اور نہیں ہے, اجنبی نہیں ہے, میں اور آپ بھی لا محالہ ان تین کیٹیگریز میں سے کسی ایک کے اندر ہیں. مجھے اور آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. کربلا کے اندر یہ تینوں مثالیں بہت وضاحت کے ساتھ ہیں. راشدین بھی ہیں, راکدین بھی ہیں, اور ساقطین بھی. دوسری مثال قاضی شرعی کی, امام علی علیہ السلام کا قاضی. جب پہلی مرتبہ اس سے کہا گیا کہ حسین کے خلاف قتل کا فتویٰ دے, تو بعض تواریخ کے مطابق اس نے اپنے قلمدان سے جو قلم رکھا ہوا تھا اپنے سر پہ مارا. اس کو غضب آیا کہ مجھ سے حسین کے خلاف فتویٰ لیا جا رہا ہے. یعنی اس کو تیش آیا کہ مجھے ایسا سمجھا گیا کہ میں حسین کے خلاف قتل کا فتویٰ دوں. اس تیش کے اندر اس نے اپنے آپ کو زخمی کیا, اس کے سر سے خون تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ دیر گزری, رات ہوئی, اس کے پاس وہی مال و منال آیا, اشرفیاں آئیں, تھیلیاں آئیں, لوگ سمجھانے کے لیے آئے کہ تو فتویٰ دے نہ دے, حسین نے مرنا ہے, تو فتویٰ دے نہ دے, حسین نے شہید ہو جانا ہے, حسین کو قتل کرنا ہے, ابن زیاد کا حتمی فیصلہ ہے, یزید کا حتمی فیصلہ ہے, لہذا تو اپنی دنیا کو کیوں برباد کرتا ہے, تو کیوں اس گروہ کے اندر شامل نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال و منال آئے تو اس کو رائے خدا میں خرچ کر دے. یہ وسوسے آئے. شیطان انہی وسوسوں سے انسان کو بہکاتا ہے. شیطان عزیزان محترم کبھی بھی کھل کر انسان کا دشمن بن کے سامنے نہیں آتا. قرآن کریم میں بیان ہوا کہ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن شیطان آتا کیسے ہے؟ دشمن کے روپ میں نہیں آتا. شیطان پہلی مرتبہ جب آدم و حوا کے پاس آیا تو کیسے آیا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ, ان کے پاس ایک ناصح کے روپ میں آیا, نصیحت کرنے والے کے روپ میں آیا, اور آنے کے بعد قسم کھائی ان دونوں کے لیے کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. خیر خواہی کے روپ میں آیا, خیر خواہوں کے روپ میں آیا. اگر کھلے دشمن کے روپ میں آتا کہ جس کو دیکھ کر وہ پہچان لیتے کہ یہ تو کھلا دشمن ہے, تو دھوکا نہ کھاتے, خیر خواہ بن کر آیا. یہی شیطان ہماری زندگیوں کے اندر بھی کرتا ہے. خیر خواہی کے ذریعے سے آئے گا, خیر خواہ بن کر آئے گا, ہمارے یہاں ایسا حلیہ بنا کر آئے گا جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہوگا. توجہ کیجئے گا, یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں جن طرف اشارہ کر رہا ہوں. لہذا انسان سقوط کی طرف چلا گیا. قاضی شرعی اس دھوکے کے اندر کہ ہاں بات تو صحیح ہے, ابن زیاد کا حتمی فیصلہ ہے, یزید نے ابن زیاد کو حاکم کوفہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہاں کسی ایک زبردست اور قاہر شخص کی حکومت کی ضرورت ہے, اسی لیے ابن زیاد یہاں پر آیا. مسلم کو مار دیا گیا, اب اگر میں فتویٰ نہ بھی دوں حسین نے قتل ہونا ہے, لہذا میں کیوں نہ ایک ایسا کام کروں جس کے ذریعے سے مجھے کچھ مال ملے, میں اسے رائے خدا میں خرچ کر دوں. درود بھیجے گا محمد والے. اور اس طریقے سے قاضی شرعی ساقطین میں سے ہوا، سقوط کر گئے. اس کے پاس جوہر موجود تھا، اس کے پاس وہ صلاحیت تھی کہ یہ ترقی کر سکتا تھا، اہل رشد میں سے ہو سکتا تھا. اسی چیز کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورہ بقرہ کی آیات میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا تذکرہ کیا جس کو بلا میں باورا کہتے ہیں، جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا. قصہ سب کے ذہن میں، میں اس کو دو تین بار پڑھ بھی چکا ہوں، میں فقط تذکرہ کر رہا ہوں کہ جوہر موجود تھا لیکن سقوط کر گیا. بلا میں باورا مستجاب الدعوا تھا، جس کی دعا مستجاب ہوا کرتی تھی، اس مقام پر پہنچا. اب ظاہر ہے جو مستجاب الدعوا ہو معنوی اعتبار سے کم اہمیت کا حاصل حامل نہیں ہوگا، اس کا خدا کی نگاہ میں کوئی مقام ہوگا. مستجاب الدعوا تھا، دعا کرتا تھا، خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے ایک بستی کا ارادہ کیا، ظاہراً اسی کی بستی تھی، بلم باورا کی بستی کے لوگ آئے. آنے کے بعد کہا کہ اے بلم، حضرت موسیٰ ہماری بستی کی طرف آ رہے ہیں، اور موسیٰ کے دو طریقے ہیں، یا ہدایت کی دعوت دیتے ہیں یا جنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. درود پڑھیے. ہوں معذرت چاہوں گا، دو دن سے گلا خراب ہے، آپ کو زحمت. بلم باورا کہتا ہے کہ بلم باورا کے لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے دو کام ہیں، یا دعوت دیں گے ہدایت کی، یا جنگ کے لیے آمادہ کریں گے. ہم نہ موسیٰ کی ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں اور نہ جنگ کے لیے آمادہ ہیں. بلام باورا کہتا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کون سا شخص ہے مستجاب الدعوا؟ ایک ایسا جوہر ہے کہ اس کے ذریعے سے ترقی کر سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مستجاب الدعوا ہو. اس سے پہلے کہ موسیٰ یہاں پہنچیں، تم موسیٰ کے لیے جا کر بد دعا کر دو. موسیٰ کے یہاں پہنچنے سے پہلے دعا کرو کہ موسیٰ یہاں پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو جائیں، ہمارا سامنا ہی نہ ہو موسیٰ کے ساتھ. پہلے پہل یہ بھی منع کرتا ہے، لیکن بہرحال بہکاوے میں آتا ہے، قبول کرتا ہے اور جاتا ہے. اس کے بعد ایک چوٹی تک جاتا ہے، قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد اس چوٹی پر پہنچ کر جیسے ہی اپنی زبان کھولتا ہے، اسی لمحے اس کی زبان باہر لٹک جاتی ہے، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا. آیت یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو اپنی آیات دی تھی، لیکن اس نے ان آیات سے منہ پھیرا. آیات یعنی ہم نے اس کو نشانیاں دی تھیں، مستجاب الدعوا بنایا تھا، اس نے ان نشانیوں سے منہ پھیرا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے پاس جو جوہر تھا اس کے ذریعے سے اگر وہ اس کی حفاظت کرتا، ہم اسے مزید رفعت اور بلندی عطا کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اس جوہر کی حفاظت نہیں کی، وہ زمین اور پستی کی طرف مائل ہو گیا. جب وہ پستی کی طرف مائل ہو گیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب اس کی مثال تو ایک کتے جیسی مثال بن گئی ہے کہ اگر تم اس کو چھیڑو گے تب بھی وہ زبان باہر نکالے گا، اور اگر نہیں چھیڑو گے تب بھی زبان باہر نکالے گا. یہ ہم سب کے لیے پیغام کہ اس کے پاس ایک جوہر موجود تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ مزید ترقی کر سکتا تھا، رفعت حاصل کر سکتا تھا. قرآن میں خدا نے کہا وَلَوْ شَئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے اس کو ضرور مزید رفعت عطا کرتے، وہ جو جوہر اسے عطا کیا تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اسی جوہر کو پستی کے لیے استعمال کیا، رشد کے لیے استعمال نہیں کیا، اس نے سقوط کے لیے استعمال کیا. اس نے خدا بند عالم کی عطا کردہ ایک نعمت کو خدا کے نبی کے خلاف، خدا کے ولی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. جو خدا کی عطا کردہ نعمت تھی، جب اس نے خدا کے نبی اور خدا کے ولی کے خلاف اس نعمت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ زمین کی پستی کی طرف مائل ہو گیا. نتیجے میں اس کی مثال ایک کتے کی مثال بن گئی. عزیزوں، یہ سقوط ہے. ہم اور آپ ان تین کیٹیگریز میں سے کسی ایک جگہ ہیں، یا اہل رشد میں سے ہیں کہ انشاءاللہ حسین ابن علی کے ماننے والے اس اہل رشد میں سے ہی ہیں. ہمارا آپ کا تعلق راکدین میں سے نہیں ہے، ہمارا آپ کا تعلق اہل سقوط میں سے نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن مسائل فقط انشاءاللہ سے حل نہیں ہوتے. یہ جوہر جو مستجاب الدعوا تھا بلم باورا، اس کے پاس بھی ایک جوہر تھا، اس جوہر کی حفاظت نہیں کر پایا. یہ ہم سب کے لیے قرآن کا پیغام کہ تمہارے پاس بھی جوہر ہے، جوہر ولایت علی ابن ابی طالب تمہارے پاس ہے. یہی جوہر ولایت تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، یہی جوہر ولایت تمہیں معنوی طور پر اس مقام پر پہنچا سکتا ہے کہ جہاں اس مقام کو دیکھ کر ملائکہ تسلیم کرنے کے بارے الہ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ تو نے ہم سے انسان کو سجدہ کیوں کروایا. انسان اسی جوہر ولایت کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچتا ہے. لیکن انسان عزیزان محترم اپنے اندر یہ جوہر رکھتے ہوئے بعض اوقات اس جوہر کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے. کیوں کھو دیتا ہے؟ اس کی وجوہات وہ قرآن کریم کے اندر ہیں. لہذا انسان جو ماننے والا ہے اہل بیت کا یقیناً اہل رشد میں سے ہے, لیکن انسان کو اپنی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہمارا اور آپ کا سفر راشدین میں سے ہے. خدا نہ کرے راکدین میں سے یا ساقدین میں سے ہو جائے, خدا نہ کرے کہ ہم سقوط کرنے والے ہوں, خدا نہ کرے کہ ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ ہمارے اندر جمود آ جائے. جمود بھی آ گیا تو وہ سقوط کی طرف لے کر جائے گا. اسی لیے ہمیں ہر لمحہ آگے بڑھنا ہے. اقبال نے بھی اس شعر کو بیان کیا جو مومن کی شان ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر کو مسلمان ہونے کی شرط قرار دی ہے. مومن کو پہلے ہی بیان کر چکا ہے اقبال کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. مومن وہ ہے جو ہر لمحہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے ہر آنے والے لمحے میں. کیوں؟ کیونکہ مومن خداوند عالم سے متصل ہوتا ہے, اور خداوند عالم کے لیے قرآن کریم میں بیان ہوا کل خداوند عالم کے لیے کل یومن ہوا فی شان, ہر روز خدا کے لیے ایک نئی شان ہے. خداوند عالم کہ یہاں جو چیز ہے جو ہستی ہے خدا کے یہاں مستقل ترقی ہے. خدا ترقی نہیں کر رہا, خدا سے متصف جو افراد ہیں ان کی ترقی ہے. اسی لیے آیت اللہ جوادی عملی اپنی کتاب اسرار الصلات میں بیان کرتے ہیں, اس کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں جو امام خمینی نے لکھی اسرار الصلات, اس کے مقدمے میں بیان کیا آیت اللہ جوادی عملی نے کہ ایک مومن کا سجدہ جب وہ نماز میں ایک سجدہ کرتا ہے اور اس سے سر اٹھا کر کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, دوبارہ سجدے میں جاتا ہے تو یہ دوسرا سجدہ پہلے والے سجدے کی نسبت دوسری شان رکھتا ہے. ایک مومن کے دو سجدے برابر نہیں ہو سکتے, آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں. یعنی پہلے سجدے میں جو اس نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمد, سر اٹھا کر کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, پھر سجدے میں گیا کہا سبحان ربی الاعلی و بحمد, یہ دوسری مرتبہ جو سبحان ربی الاعلی و بحمد کہہ رہا ہے یہ پہلے والے کی طرح نہیں ہے, ایک مرحلہ آگے بڑھنا چاہیے. اسی کو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں وہ انسان خسارے میں ہے. جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں, مثال کے طور پر وہ ایک جیسے دو دن ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلا میں نے کل بھی پانچ وقت کی نماز پڑھی تھی, وقت پر پڑھی تھی, اور آج بھی میں نے پانچ وقت کی نماز وقت پہ پڑھی. ٹھیک ہے, میری کل کی عبادت میں اور آج کی عبادت میں ذرا سا اضافہ نہیں ہوا. امام علی کہہ رہے ہیں حالانکہ میں واجبات ادا کر رہا ہوں, میں خداوند عالم کی جانب سے جو فرائض ہیں اس کو ادا کر رہا ہوں, مولا بیان کر رہے ہیں جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں وہ نقصان میں. یعنی کل بھی میں نے پانچ وقت کی نماز وقت پر ادا کی, آج بھی ادا کی, لیکن میں نے اس کے اندر کچھ نافلہ کا اضافہ نہیں کیا, کسی کار خیر کا اضافہ نہیں کیا, علم کے اندر کسی نئے علمی نقطے کو جا کر تلاش نہیں کیا. کل بھی میرا جتنا علم تھا آج بھی میرا علم اتنا ہی ہے. مولا فرماتے ہیں تم گھاٹے میں ہو, تم نقصان میں ہو. میری کل کی کیفیت اور آج کی کیفیت میں فرق ہونا چاہیے. بس توجہ کیجئے گا, میں اور آپ اہل رشد میں ہیں یا نہیں, یہ کربلا کا پیغام ہے. کربلا کے اندر ان افراد نے کامیابی حاصل کی جو نہ راکد اور جامد تھے اور نہ اہل سقوط میں سے تھے. حسین کا ساتھ دینے والے وہ افراد ہیں جو اہل رشد میں سے تھے, جن کے اندر رشد کی صلاحیت موجود تھی, جو ترقی کر سکتے تھے. رشد کی صلاحیت رکھنے والا انسان عزیزان محترم آن واحد میں فیصلہ کرتا ہے, لمحے کے اندر فیصلہ کرتا ہے. مثال میں نے حر کی دی تھی, حری کی مثال کو سامنے رکھیے. حر نے لمحے میں فیصلہ کیا, ایک طرف تمام جاہو مقام عہدہ مرتبہ سب کچھ, اور دوسری طرف حر نے دیکھا کہ نہیں, نار اور نور کے درمیان, آتش جہنم اور جنت کے درمیان. اہل رشد وہ ہوتا ہے کہ جس جب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جب اس کے ایک طرف جہنم اور ایک طرف جنت ہو تو اہل رشد کیا کرتا ہے؟ جنت کا فیصلہ کرتا ہے. مقابلے میں سختی آتی ہے, حر اس طرف تھا, اتنی سختی حر کے اوپر نہیں تھی, حر اس طرف نکل کر آیا, اہل رشد میں سے بنا, حر کو سختی دیکھنی پڑی. جناب ابراہیم کی طرف پلٹ جاؤں, کہ جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے رشد عطا کیا. اس رشد کو جناب ابراہیم نے کیسے حاصل کیا, کیسے جناب ابراہیم نے اس رشد پر عمل کیا؟ مشکلات آئیں. اسی آیت کے آگے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے 51, اس کے آگے خدا بیان کرتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا پہلے سے اور ہم اس کے بارے میں جانتے تھے. پھر اب بیان کر رہے ہیں کہ اس رشد کے نتیجے میں ابراہیم نے کیا کام کیا. اس رشد کے نتیجے میں ابراہیم نے معاشرے کے اندر جو فساد تھا اس فساد کی نسبت حساسیت کا اظہار کیا. یہی سے نقطہ سامنے آ گیا کہ جو اہل رشد ہوتا ہے, اہل ترقی ہوتا ہے, وہ معاشرے کے اندر فساد کو دیکھ کر بے حس نہیں ہو سکتا. اہل رشد کے سامنے جب معاشرے میں فساد آئے گا, اہل رشد وہ ہوگا جو فساد کے خلاف آواز اٹھائے. ابراہیم نے آواز اٹھائی, ابراہیم نے دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں. اب آگے کی آیات ہیں, اسی آیت کے بعد کی آیات کے. ابراہیم نے اپنے باپ یعنی جناب آزر سے کہا, جو ان کے باپ کی مانند تھے. روایت میں ہے کہ جناب آزر جناب ابراہیم کے والد حقیقی نہیں تھے, چچا تھے, لیکن بہرحال پرورش کی تھی اس اعتبار سے ان کو باپ کہا جاتا ہے. لہذا جناب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور ان کے ساتھ جو افراد تھے ان سے کہا کہ یہ کیا چیز ہیں کہ جس کے سامنے تم عقوف کرتے ہو, عاکفین ہو, جھکتے ہو, تواضع سے پیش آتے ہو. وہ کیا تھے؟ بت تھے. ان بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, تم نے خود بنایا ہے, تمہارے محتاج ہیں. اس بت کو جیسا چاہو بنا دو, تم اسے چاہو بغیر ایک ہاتھ کے بنا دو, یہ اپنے دوسرے ہاتھ کو نہیں لا سکتا. تم اسے بغیر ٹانگ کے بنا دو, یہ اپنی دوسری ٹانگ نہیں جوڑ سکتا. جیسا چاہو تم بنا دو. اور اس کے بعد پھر اس کے سامنے عبادت کرنے لگتے ہو. جناب ابراہیم کے سامنے لوگوں نے جواب کیا دیا, کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا. دوسرا نقطہ, فساد اگر ہو رہا ہو تو ایک اہل رشد آواز اٹھاتا ہے. دوسرا نقطہ کہ اگر کوئی پرانی رسم چلی آ رہی ہو, یہاں پہ جناب ابراہیم کے ساتھ نے جو افراد ہیں انہوں نے یہی کہا کہ رسم زمانہ یہی ہے, ہمارے آبا و اجداد کی رسم یہی ہے, دیرینہ رسم یہی ہے, ہم اس کے پابند ہیں. جناب ابراہیم نے رسومات کا پابند ہونا قبول نہیں کیا اور پھر ایک جملہ کہا کہ اگر ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے تمہارے آبا و اجداد نے غور و فکر نہیں کیا, انہوں نے توجہ نہیں کی, وہ گمراہی کا شکار رہے, تو کیا ضروری ہے کہ تم بھی اپنی عقلوں پر تالا ڈال دو؟ کیا ضروری ہے کہ اس رسم کو جاری رکھا جائے؟ نہیں, اپنی عقل کو استعمال کرو, جناب ابراہیم نے کہا. اور اس کے بعد کہا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں, میں تمہاری اس بت پرستی سے بیزار ہوں اور میں ضرور تمہارے ان بتوں کو توڑ ڈالوں گا. یہ جناب ابراہیم اہل رشد میں سے ہیں. توجہ کیجیے گا, اگر میں اور آپ اہل رشد میں سے ہیں تو آج ہمیں ایک پیغام لینا ہے. اہل رشد کبھی معاشرے کے فساد کے سامنے ساکت نہیں ہوتا. اہل رشد کبھی دیرینہ رسومات کے جو دین میں تخریب کا ذریعہ بنتی ہیں ان رسومات کو قبول کر کے خاموش نہیں ہوتا کہ رسومات ہیں, ہمارے بزرگوں نے قائم کی تھی. نہیں, رسومات اپنی جگہ ہیں, عقل ہے, دین کی بنیاد عقل ہے. جناب ابراہیم عقل کی دعوت دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اہل رشد کیا کرتا ہے؟ اپنی توانائی کو صرف کرتا ہے تاکہ اس فساد کے خلاف قیام کر سکے. جناب ابراہیم نے کہا میں ضرور تمہارے ان بتوں کو توڑ ڈالوں گا, اپنے جی میں بات کی. جب یہ نکلے بستی والے عید کے اوپر گئے, جناب ابراہیم اس وقت نہیں گئے, بہانہ بنایا اور بستی کے اندر رہ گئے, اور اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا بت تھا. اور اس کے بعد ظاہراً جو بیان کیا گیا کہ کلہاڑی کو اس بڑے بت کے گلے میں بھی ٹانگ دیا گیا. اب جب یہ عید کر کے واپس آیا لشکر قبیلہ پورا, دیکھا کہ تمام کے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں, ایک بت باقی بچا ہوا. کہا یہ کیا ہوا, ہمارے ان خداؤں کو کس نے توڑ ڈالا؟ پریشان ہو گئے. کہنے والوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے, توجہ کیجیے گا, ایک نوجوان ہے. اس کا مطلب قرآن کے ہی نکات ہیں سارے, آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو معاشرے کے فساد کے سامنے, تحریفات کے سامنے, تخریب کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہو, خدا اس کو قرآن کی اصطلاح میں جوان مرد کہتا ہے.
صلوات علی محمد و آل محمد.
جس کے اندر جوان مردی ہوتی ہے وہی معاشرے کے انحراف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جوان مردی کا تعلق سن و سال سے نہیں ہوتا, اگرچہ جناب ابراہیم جوان ہیں اس لیے فتح کہا گیا, لیکن جوان مردی ہے ان کے اندر. کہا گیا کہ نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں, وہ ان سے بیزار رہتا تھا. بلایا گیا ابراہیم کو, ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا تھا یہ جو سب سے بڑا کھڑا ہوا ہے اس سے پوچھو. کہا ابراہیم, اب یہاں پر لوگ اپنے قرآن کی آیت ہے کہ اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا انہوں نے. جناب ابراہیم نے ایک مہجہ کیا, ان کی عقلوں کو بیدار کیا. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا, کہا اس سے پوچھو جو کھڑا ہوا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے, کہ جو اس کی آنکھیں تم نے بنائی ہیں, اگر یہ دیکھتا ہے, شعور رکھتا ہے, ادراک رکھتا ہے, تم اس سے مانگتے ہو تو اس کے سامنے سارا ماجرا ہوا ہوگا, اس کے سامنے سب ٹوٹے ہوں گے, اس سے پوچھو کس نے توڑا. یہاں پر وہ لوگ رجوع کیا اپنے نفسوں کی طرف کہ ابراہیم صحیح تو کہہ رہے ہیں, یہ بت بھلا بول توڑے سکتا ہے, جو بول نہ سکتا ہو, جو دیکھ نہ سکتا ہو, وہ ہماری کیسے سنے گا. لیکن نتیجہ کیا ہوا, اس کے باوجود ابراہیم کے دین پر نہیں آئے, ابراہیم کی توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا. ابراہیم نے کہا کہ تم میری دعوت کو قبول نہ کرو, میں بیزار ہوں. نتیجہ کیا ہوا, کہا کہ اسے آگ کے اندر ڈال دو. اب یہاں پر ایک نتیجہ اور ہے کہ جو اہل رشد ہوتا ہے, معاشرے کے فساد کے خلاف قیام کرتا ہے, اس کو شدید ترین مصائب کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے. رشد کی کیفیت یہی ہے, رشد کی صلاحیت یہی ہے, رشد کا مطلب ہی ہے, اہل رشد اہل فکر ہوتا ہے, اہل عقل ہوتا ہے, لہذا وہ شدید ترین مصائب کو بھی برداشت کرتا ہے. ابراہیم کے لیے کہا گیا حرقہ فی النار, اس کو آگ میں ڈال دو. ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی. یہاں تک اس رشد کی کیفیت تھی عزیزوں. یہیں سے میں اپنی بات کو پلٹا دوں امام حسین کی طرف. امام حسین وارث ابراہیم ہیں. ابراہیم نے اپنے زمانے میں ہونے والے فساد کو دیکھا, اپنے ہونے والے فساد اور خرابیوں کو دیکھا, خراب رسموں کو دیکھا. ابراہیم نے قیام کیا, اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے وارث ابراہیم بن کر جب دیکھا کہ فساد اس جگہ تک پہنچ گیا کہ جہاں ردائے خلافت اسلام یزید جیسے نجس شخص کے کاندھوں پر آ گئی, امام حسین نے کہا اب یہ وہ جگہ ہے جہاں قیام کرنا ہے. اب یہ جو ظاہری بت ہیں, یہ بت کون سے ہیں؟ وہاں ابراہیم کے سامنے ظاہری بت تھے, یہاں کون سے بت ہیں جن کی بت شکنی کے لیے حسین نے قیام کرنا ہے؟ یہاں شخصیتوں کے بت تھے. امام حسین علیہ السلام نے شخصیتوں کے بتوں کو توڑنا ہے. یہ جو ظاہری شخصیتوں کا بت بنایا گیا ہے, 50 سال کا عرصہ لگایا گیا ہے. حسین علیہ السلام 50 سال کے عرصے کے بعد امت اسلام اس مقام پر پہنچ گئی کہ تحریفات کی, تقریبات کی, رسومات کی عادی ہو گئی ہے. ان چیزوں کے خلاف امام حسین قیام کر رہے ہیں. امام حسین نے قیام کیا, امام حسین نے قدم اٹھایا, امام حسین نے اہل رشد کے لشکر کو جمع کیا. اہل رشد امام حسین کے ساتھ جمع ہوئے اور جو موجود نہیں تھے انہیں خط لکھ کر بلایا. حبیب ابن مظاہر اہل رشد میں سے تھے, انہیں بلایا. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. امام حسین انہی چیزوں کے خلاف قیام کرنے کے لیے اٹھے. امام نے کیا بیان کیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر. کیوں اصلاح کی خاطر؟ امت تحریفات کے اس مقام پر پہنچ گئی کہ یزید جیسا شخص تخت خلافت پر آ گیا. وعلی الاسلام السلام, اسلام کی فاتحہ کا وقت آ گیا, اسلام کے ختم ہونے کا وقت آ گیا کہ جب امت یزید جیسے رائی کے اختیار میں آ جائے, یعنی جو اس امت کا چلانے والا یزید بن جائے. یزید کون ہے؟ جو معلن بالفسق ہے, جو علنی طور پر فسق کرتا ہے, جو قاتل نفس محرمہ ہے, جو نفس محرمہ کا قاتل ہے. عزیزان محترم, امام حسین ان چیزوں کو لے کر قیام کرنے کے لیے آئے. یہی اہل رشد کی خصوصیات ہیں کہ اہل رشد اپنے معاشرے کے اندر ہونے والے فساد کو دیکھ کر ساکت نہیں بیٹھتا. میں اور آپ امام حسین علیہ السلام سے منتسب ہیں, ہماری نسبت ہے امام حسین کی جانب. ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کے پابند ہیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے یہاں کہیں فساد برپا ہو رہا ہو, کہیں تحریفات ہوں, کہیں رسومات رائج ہوں, ان رسومات کے نتیجے میں اسلام دین مکتب حسینیت پامال ہو رہا ہو, تو ابراہیم اور وارث ابراہیم حسین کی مانند قیام کرنا ہوگا. ہمارا یہ پیغام ہے آج کا. ابراہیم اہل رشد میں سے ہیں, امام حسین انہی کے وارث ہیں. ان تمام رسومات کے خلاف امام حسین نے قیام کیا, ان تمام فساد کے خلاف امام حسین نے قیام کیا. کتنا بڑا فساد ہے کہ یزید جیسا شخص تخت خلافت پر آ کر بیٹھ گیا. یزید نے آ کر حسین جیسے امام سے بیعت طلب کی. یزید آ کر جو فسق کرتا ہے, جو شراب پینے والا ہے, جو محرمات کے ساتھ, جو اپنے محرموں کے ساتھ ناجائز تعلقات کو قائم کرنے کی رسم قائم کرنے والا ہے, ایک ایسا شخص جب تخت خلافت پر آتا ہے, امام حسین کہتے ہیں قیام کا وقت. بس اہل رشد کا کام کیا ہے؟ اہل رشد کون ہوتا ہے؟ جو اپنے زمانے کے فساد کے خلاف قیام کرتا ہے. زحمت تمام کروں, اہل رشد وہ ہے میں اور آپ اگر راشدین میں سے ہیں, میری اور آپ کی ذمہ داری اپنے زمانے کے فساد کے خلاف قیام, کہ فساد کسی بھی صورت میں نظر آئے, جہاں بھی نظر آئے, اپنے گھروں کے اندر سے دیکھنا شروع کرنا چاہیے. میرے گھر کے اندر اگر فساد میڈیا کے طور پر آ رہا ہے, میرے گھر کے اندر اگر فساد ڈراموں کے ذریعے سے, ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے, اسکول کی تعلیمات کے ذریعے سے آ رہا ہے, اگر میں اہل رشد ہوں اس فساد کے آگے بند باندھ دوں, اگر میری مسجد, میرے امام بارگاہ, میرے مدرسے, میرے مکتب کے اندر فساد آ رہا ہے, میں اہل رشد ہوں, مجھے اس کے آگے بند باندھنا ہے. میرے ماحول کے اندر فساد آ رہا ہے, میرا ماحول فاسد ہو رہا ہے, میرا یہ ماحول میرے بچوں کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے, اگر میں اہل رشد ہوں, اگر میں ملت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہوں, اگر میرا تعلق مکتب حسین سے, مجھے اس کے آگے بند باندھنا ہے. اگر میرے گھر کا ماحول, خاندان کا ماحول کسی فساد کی طرف جا رہا ہے, مجھے اس کے آگے بند باندھنا ہے. یہ اہل رشد کی پہلی خصوصیت ہے. بس عزیزان محترم, اگر معاشرہ رشد کی منزل پر نہ آئے, توجہ کیجیے گا نکات کی جانب, اپنے اس معنوی رشد تک نہ پہنچے, پہلے مرحلے کو حاصل نہ کر سکیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کو اسیر کر کے لایا جاتا ہے. چونکہ معاشرے کے اندر رشد نہیں ہوتا, یا راکد ہو چکا ہوتا ہے معاشرہ, یا ساقط ہو چکا ہوتا ہے, نتیجے میں اہل بیت رسالت کو اپنے سامنے رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھتے ہیں, مگر اہل بیت کی نصرت کے لیے قدم نہیں اٹھاتے. یہ معاشرہ کیوں یہاں تک پہنچا؟ اس لیے اس معاشرے کے اندر رشد نہیں تھا, ترقی نہیں تھی. اس کا وہ تیسرا مرحلہ جو عقل کا مرحلہ تھا, وہ بیدار نہیں ہوا. یہ معاشرہ پہلے ہی مرحلے کے اندر رہ گیا, جسم اور غرائز تک رہ گیا, اپنے جسم اور غرائز کی تکمیل میں رہ گیا اور رشد تک نہیں پہنچ پایا. نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ آل رسول کہ جن کے ذریعے سے اس کوفے کے معاشرے نے اسلام سیکھا تھا, علی کے گھرانے نے جن کو اسلام سکھایا تھا, اسی علی کی بیٹیاں ان کے سامنے رسن بستہ کھڑی ہیں, لیکن یہ معاشرہ علی کی ان بیٹیوں کو رضا نہیں دے پا رہا. یہ سقوط ہے معاشرے کا عزیزان محترم, یہ معاشرہ ساقط ہو گیا, رو رہا ہے. اہل کوفہ جناب زینب کے خطبوں پر رو رہے ہیں, جناب ام کلثوم کے خطبوں پر رو رہے ہیں. جناب زینب ان کو دیکھ کر ارشاد فرماتی ہیں کہ اب تم روتے ہو, اتبکون اتون حتون, تم روتے ہو, نوحہ پڑھ رہے ہو, خدا تمہارے اس رونے کو کم نہ کرے, تمہارے رونے میں اضافہ کر دے, روتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم سقوط کی طرف چلے گئے. یہ تمہارا سقوط ہے کہ تمہارے سامنے زینب کھڑی ہے. تمہیں وہ منظر یاد ہونا چاہیے, اب میرے الفاظ ہیں, کہ تمہارا سقوط کس درجہ بڑھ گیا, کہ یہ وہی زینب ہے کہ جب اسی کوفہ کے اندر 20-21 سال پہلے اسی زینب کے بابا کو جب گھر کے اندر لایا جا رہا تھا, جب مسجد کوفہ میں ضربت لگی تھی, اسی زینب کے بابا کو لایا جا رہا تھا, تو اسی زینب کے بابا نے دروازے سے پہلے کہا تھا, بیٹا حسن آنے والوں کو لوٹاؤ, آنے والوں کو واپس پلٹاؤ. اسی کوفہ کو یاد ہونا چاہیے وہ منظر. ابھی وہ نسل موجود ہے اسی کوفہ کے اندر, لیکن وہ نسل سقوط کر گئی, اتنی ساقط ہو گئی کہ وہ منظر بھلا دیا کہ علی نے آنے والوں کو روک دیا تھا, مت آنے دینا بیٹا, دروازے پہ نہ آنے دینا. کیوں نہ آنے دینا بابا؟ اس لیے کہ میرا چہرہ زخمی ہے. بیٹیوں کا دل نرم ہوتا ہے, جب میرے زخمی چہرے پر زینب کی نگاہ پڑے گی تو زینب کی آہو فغاں کی آواز بلند ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں چلی جائے. عزیزوں, اس کوفہ کے اندر وہ نسل موجود ہے یقیناً, 21 سال پہلے کا ماجرہ ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, لیکن یہ معاشرہ سقوط کر گیا. وہی زینب سامنے کھڑی ہیں کہ جن کی آواز کو بچانے کے لیے علی نے گھر کے دروازے پر آنے سے منع کر دیا تھا, وہی زینب بے ردا کھڑی. انہی زینب کو لیے جناب ام کلثوم کہتی بھی نظر آتی ہیں, اے اہل کوفہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ تمہارے سامنے زینب بے ردا کھڑی ہے. یہ کس قدر سقوط کر گیا معاشرہ عزیزان محترم, کہ زینب بے ردا سامنے کھڑی ہیں, ام کلثوم کو آواز دینی پڑی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو. بس عزیزوں, یہ معاشرہ اتنا سقوط کر گیا. یہ ایام اسیری کے ایام ہیں, اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلا تھا, کس کیفیت سے چلا تھا,
بہت دشوار منازل بیان کی گئی. کوفے کی منزل کو بیان کرنا آپ کے سامنے مقصود تھا. یہ کوفے کے اندر قافلہ جب پہنچا ہے لیکن کیسے چلا؟ کربلا سے بیویوں کو سوار کروایا گیا تھا. بیویاں کیسے سوار ہوئیں؟ آسان ہے سننے میں کہ بیویاں سوار ہوئیں اور اس کے بعد ان کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا، بے پالان کے شتروں پر سوار کیا گیا اور یہ بیویاں کوفے کی جانب روانہ ہوئیں. لیکن اس جملے کے اندر کچھ حقائق چھپے ہوئے ہیں. وہ حقائق یہ ہیں کہ تمام بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے. اب اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ جب کسی کو کسی جگہ سوار ہونا ہوتا ہے، بلندی پر جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے. یہ بیویاں اونٹوں پر سوار کیسے ہوئی ہوں گی؟ یہی بے مقتل بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو تمام بیویوں کا سہارا بن کر آگے بڑھتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ زینب کبریٰ ہے. جناب زینب نے تمام بیویوں کو کسی طرح سہارا دیا، بیویاں سوار ہو گئیں، اب اکیلی زینب بچی ہیں. زینب نے سوار ہونا ہے، زینب کے بھی ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں. عزیز و زینب کے اب دل کا کہتا ہے کہ شاید ایسے موقع پر کہ اب جب کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے تھے، جناب زینب کا ذہن شاید مدینے کی جانب گیا ہو کہ ایک وہ مرحلہ تھا جب ہم مدینے سے نکل رہے تھے، سوار کرنے کے لیے ہماریاں لائی گئی تھیں، زمین پر بٹھائی گئی تھیں اور ایک جوانان بنی ہاشم نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. ہر کوئی آگے بڑھ رہا تھا، اپنی شہزادیوں کو ہم سوار کروائیں گے. اکبر آگے آئے تھے، قاسم آگے آئے تھے، اون و محمد موجود تھے، عباس سے علمدار موجود تھے، سب بیویاں سوار ہو گئی تھیں، مگر ایک گوشے سے آواز آئی تھی، ذرا ٹھہرنا، زینب کو میں خود سوار کرواؤں گا. یہ آواز حسین کی تھی. حسین نے خود زینب کو سوار کروایا تھا. شاید اس مرحلے پر جب زینب کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے تھے، کوئی سوار کروانے والا نہ تھا، زینب کا ذہن اس منظر کی جانب گیا ہو، پتڑپ کے کہا ہو، بھیا حسین اب تیری بہن کو سوار کروانے والا کوئی نہیں. اجرکم اللہ. عزیز و سوار ہوئی جناب زینب کسی طرح، سواریوں کو مقتل سے لے جایا گیا، سید سجاد کے قدم ایک لاشے پر آ کر رک گئے. ارے سامنے بابا کا بے سر لاشا پڑا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے. جناب زینب سواری سے دیکھ رہی ہیں، سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، گویا ابھی روح جسم سے نکل جائے گی، خود کو اما سواری سے گراتی ہیں. زینب اس کبریٰ سید سجاد کے پاس آتی ہے، اے بیٹا سید سجاد یہ کیسی کیفیت ہے؟ سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں، پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے، ارے جس کے بابا کو سامنے بے گوروں کا فن دیکھنا پڑے، ارے لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو. سید سجاد کو جناب زینب دلداری دیتی ہیں، اے میرے بیٹے غم نہ کرو، میرے بابا علی نے خبر دی ہے ان لاشوں کو دفنایا جائے گا، ان پہ قبور بنائی جائیں گی، ان پہ مزار بنیں گے، دنیا سے آنے والے کہیں گے السلام علیکم یا بابا.